العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
شہزادی کونین، بی بی دو عالم، بضعت رسول کریم، زوجت سید امیر المؤمنین، مادر حسنین، سیدت النساء العالمین اور سیدت النساء الجنہ، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ولادت کے ایام بہت قریب ہیں، اور اس سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. عالم سے گفتگو اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گفتگو کو جاری کرتے ہوئے آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ غلام عباس رئیسی صاحب کے کہ وہ حسب معمول آج پروگرام میں تشریف لائے. اس سے پہلے کہ آغاز سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آپ ناظرین ہمارے فیس بک پیج پر وزڈم گیٹ وے پروڈکشن اور یوٹیوب چینل پہ وزڈم گیٹ وے آرکائیو پہ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اگر سب سے پہلے تو بی بی کی ولادت پہ انتہائی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں.
پہلے میں بھی جناب سیدہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ اور تمام ساتھیوں کی خدمت میں اور ملت تشیع کی خدمت میں، امت اسلامی کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت میں، اور سب سے زیادہ آپ کے فرزند منتظر امام زمانہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں.
آقا آپ نے انسانیت کی بات کی، مبارکباد کے عنوان سے عالم اسلام کی بات کی. ظاہر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو کہ رموز الہیہ میں سے ایک رمز ہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں، گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہوئے آئے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو مسجد نبوی میں خطبہ ہے خطبہ فدق کے عنوان سے، اس میں ایک حصہ جس میں دین کے فلسفے کو اور فلسفہ احکام کو بیان کیا گیا ہے، بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس اس بارے میں ہیں کہ اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ کس طرح سے دین کے فلسفے کو اور فلسفہ احکام کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں بیان فرمایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فلسفہ احکام بیان کیا، ایک گفتگو ہے عقائد اسلامی میں کہ آیا احکام الہی مقصد کے تحت ہے، با مقصد ہے، غرض ہے، یعنی کچھ مسلمان کہتے ہیں خدا کے احکام افعال کسی کا کوئی غرض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا میں کوئی کمی نہیں ہے. جب کمی نہیں ہے تو خدا کے تمام افعال، چاہے احکام ہو چاہے دوسرے افعال ہو، اس کا کوئی غرض نہیں ہو سکتا. غرض اس کا ہوتا ہے جس میں کمی ہو، جس کی ایک ضرورت ہو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہے یا یہ کام کرتا ہے. لیکن خدا میں چونکہ کمی نہیں ہے، اس لیے خدا کے افعال کے لیے کوئی غرض اور غایت نہیں ہوتا ہے. لیکن ان پر یہ اعتراض ہوا، اگر غرض و غایت کے بغیر کوئی عمل انجام دے دے وہ عبث ہوتا ہے، عبث کہلاتا ہے. عبث خود قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ خدا عبث کام نہیں کرتا، خدا حکیم ہے، حکیم بیہودہ کام، عبث کام یعنی غیر عقلائی کام نہیں کرتا ہے. لیکن ہم اس کے معتقد ہیں مذہب اہل بیت کہ خدا کے افعال کا غرض ہے, ہدف ہے, ان اغراض اور ہدف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا کسی کمی کو پورا کرے. خدا کے اندر کوئی کمی ہے, اس فعل کے ذریعے, اس حکم کے ذریعے, اس عمل کے ذریعے اس کمی کو پورا کرے, ایسی بات نہیں ہے. خدا میں کمی نہیں, خدا غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو پھر لیکن خدا کے اعمال کا غرض ہے, لیکن غرض خود انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے.
بہت خوب,
انسانوں کو فائدہ پہنچانا افعال خدا کا غرض ہے. بس تمام احکام الہی کا مقصد ہے, غرض ہے, مقصد و غرض انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. یعنی مشہور جملہ ہے علماء کا, احکام الہی تابع مصالح اور مفاسد. یعنی اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہو, وہ واجب ہو جاتا ہے. اگر اس کا ہونا بہتر ہو تو مستحب ہو جاتا ہے. اگر اس کا ہونا نقصان دہ ہو تو حرام ہو جاتا ہے. اس کا ہونا نہ ہونا بہتر ہو اس کے لیے تو مکروہ ہو جاتا ہے. اگر ایسا عمل ہے جس کا ہونا نہ ہونا یکساں ہے تو مباح ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے احکام خدا تابع مصالح و مفاسد ایک, دوسرا یہ ہے کہ ہر حکم خدا انسان کو خدا سے نزدیک تر کرتا ہے. اسی لیے ہم تمام احکام الہی کو اس قصد سے بجا لاتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ. واجبات میں ضروری ہے, غیر واجبات میں بھی بہتر ہے. یعنی ہر حکم شرعی, ہر عمل شرعی آپ کو ایک قدم خدا سے نزدیک تر کرتا ہے.
حتیٰ کہ مباح کام بھی,
بھلے, کیونکہ صراط مستقیم پر آپ چلتے ہیں. صراط مستقیم پر چلنے والا خدا سے نزدیک تر ہوتا ہے. صراط مستقیم یہی دین ہے, یہی شریعت ہے. تو دین و شریعت کے ہر حکم آپ کو ایک قدم خدا سے نزدیک تر کرتا ہے. صراط مستقیم میں ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو تمام احکام الہی تابع مصالح و مفاسد شائع فرد کے لیے, شراب نقصان دہ فرد کے لیے بھی,
معاشرے کے لیے
اور معاشرے کے لیے بھی. اسی طرح سے فرد اور معاشرہ خدا سے نزدیک ہونے کا باعث بھی بنتا ہے احکام الہی کی پیروی سے, اور انسان انسان ہونے کے باعث بھی بنتا ہے. انسان حیوانیت سے دور تر ہو جاتا ہے, انسانیت سے نزدیک تر ہو جاتا ہے. انسان جو دنیا میں آتا ہے ایک حیوان بن کر آتا ہے, انسان بننے کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے. احکام الہی باعث بنتا ہے قدم بہ قدم انسانیت سے نزدیک تر ہو جائے. مولا فرماتے ہیں کہ الصورۃ الانسانی ہی ہے صراط المستقیم. صراط المستقیم یہی انسان کی حقیقت ہے. اگر انسان انسان بن جاتا ہے تو یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم میں آگے بڑھتا ہے, یعنی انسانیت میں آگے بڑھ جاتا ہے, بندگی میں آگے بڑھتا ہے, انسانیت میں آگے بڑھ جاتا ہے.
خوب, آپ نے جو تابع مصالح اور مفاسد کا, اس سے مراد یہی ہے نا کہ یعنی کہ جو چیزیں انسان کو خدا سے قریب کرنے والی ہیں وہ مصلحت میں ہے انسان کی, اور جو خدا سے دور کرنے والی ہیں وہ انسان کے لیے ایک فساد ہے. یہی مقصد ہے کچھ اور؟
حقیقت میں ہر وہ عمل جس میں مصلحت ہے وہ انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے. ہر وہ عمل جس میں نقصان ہے وہ عمل انسان کو خدا سے دور کرتا ہے. خدا نے کیوں کہا یہ کرو؟ اس لیے کہ اس میں مصلحت ہے. خدا نے کیوں کہا یہ مت کرو؟ احل لکم الطیبات وحرم علیکم الخبائث. خدا نے طیب چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا, خبیث چیزوں کو تم پر
حرام
قرار دیا. یعنی وہ نقصان دہ ہونے کی وجہ سے خدا نے حرام کیا ہے اور خدا سے دور تر ہو جاتا ہے. تو ایک یہی کہ احکام الہی تابع, یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے صرف ثواب کے لیے نہیں ہے, بلکہ احکام انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اس احکام کا فائدہ, اس پر عمل کرنے کا فائدہ مجھے ابھی بھی مل رہا ہے. صرف جنت و جہنم کی شکل میں نہیں, ابھی بھی مل رہا, ابھی میری انسانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. खुदा के तवज्जुह का लायक बनता जा रहा हूँ, खुदा से नज़दीक तर होता जा रहा हूँ, मेरी इंसानियत में इजाफा होता जा रहा है। यानी उसको समझ में आ रहा है अभी ही मगरिब वाले फ़र्ज करो अगर कुछ अपने कवानीन पर अमल करते, क्योंकि उनके समझ में आता है इस कवानीन का फ़ायदा क्या है।
सही।
तो यहाँ इस्लाम में भी यही बताना है, इन तमाम अहकाम का फ़ायदा है, वाकई है, कोई सिर्फ कानून नहीं है, वाकई असरात है, इन पर अमल करेंगे आपकी दुनिया आखिरत दोनों सवर जाएगी। दीन इंसानों की तरबियत के लिए एक मरहला वही इल्मी मरहला, देखो आप बताता है कि इन अहकाम का फ़ायदा आपके इंसानियत के लिए है, आपके आखिरत के लिए, आपके दुनिया के लिए है, आपके नफ्स के लिए है, आपके मुआशरे के लिए है। और दूसरा ये है कि वाले दीन के हवाले से अमल करेंगे जन्नत, अमल नहीं करेंगे जहन्नम का हकदार बनेंगे। दूसरी जमानत, पहली जमानत अभी तक अर्ज की आपके खदमत में,
दुनिया में दूसरी जमानत,
दूसरी जमानत यही कि आखिरत आपके सामने। तीसरी जमानत यही है कि महबूब खुदा हो जाएंगे, क़ुर्ब खुदा हासिल करेंगे, जो हर नबी और हर इमाम का हदफ आला है, वो रिज़्वान मिन अल्लाह अकबर, खुशनूदी खुदा सबसे बड़ा हदफ है।
और इसी का कमाल है कि या ये तो नफ्सुल मुतमईना इरजा इला रब्बी की राब्दे तमा हुई है, कि खुदा आपकी रजाइयत का तालिब हो जाए।
बिल्कुल।
अच्छा जनाब सैयदा का जो खुतबा है, जिस तरह आपने फलसफा अहकाम की बात की, फलसफा दीन की, इसमें आप हमारे लिए कुछ वाजे करेंगे कि जनाब सैयदा ने मसलन एक चीज जो अक्सर हमारी निगाह से गुजरती है कि जनाब सैयदा ने फरमाया कि खुदा ने हमारी विलायत और हमारी इमामत को उम्मत के इंतशार से बचने का जरिया करार दिया। अब जाहिर है जनाब सैयदा सिद्दीका कुबरा हैं, लेकिन हम मुआशरे में ये देखते हैं कि जितना इंतशार और इफ्तराक है उसमें एक बहुत बड़ा जो मौजू है वो विलायत अहले बैत है। जाहिर है विलायत अहले बैत को तमाम मुसलमान कबूल करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में मकतब अहले बैत मानता है उनकी सियासी और मानवी और हर लिहाज से विलायत दूसरे लोग नहीं मानते। तो यहाँ तो इंतशार विलायत पे हो रहा है, जबकि जनाब सैयदा की बात अपनी जगह गलत नहीं हो सकती, तो इसकी थोड़ी वजाहत।
एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जो नुक्ते कुव्वत है दुश्मन की कोशिश ये होती है, दुश्मन दाना दोस्त नादान, जो किसी कौम के पास जो नुक्ते कुव्वत है उसी को नुक्ते ज़ाफ में तब्दील करते हैं। एक अहम चीज़ है। आप देखिए मोहब्बत अहले बैत हमारी नुक्ते कुव्वत है, मोहब्बत के जरिए हम दुनिया और आखिरत दोनों को फतह कर सकते हैं। उसी को नुक्ते ज़ाह में तब्दील किया, क्या मोहब्बत करो कुछ भी ना करो, यानी एक शिया बेअमल होने के लिए, खुदा से दूर होने के लिए, अमल को तर्क करने के लिए, इस्लाम पर अमल को तर्क करने के लिए मोहब्बत को इस्तेमाल करते हैं। जबकि मोहब्बत क्या है, इंसान को जिम्मेदार बनाने के लिए है, बहादुर बनाने के लिए, यानी दीन पर अमल सिर्फ जन्नत जहन्नम के लिए वजह से नहीं, इश्क की वजह से, मोहब्बत की वजह से दीन पर अमल करें। इसी तरह से आशूरा नुक्ते कुव्वत है हमारी, आप कमज़ोर तरीन हालत में हो, दुश्मन ताकतवर तरीन हालत में है, उसके बावजूद दीन खतरे में हो तो दुश्मन के मुकाबले में डटना है, मुकाबला करना है, दुश्मन को शिकस्त न दे सके रसवा कर सकते, जिस्मानी शिकस्त न दे सके रूहानी शिकस्त, ये नुक्ते कुव्वत है। लेकिन इसी को नुक्ते ज़ाफ़ में तब्दील करते कहते नहीं, इसका मकसद गिरिया करना है, वरना ज़माने के यजीद को तुम कबूल करो, ये ज़माने के यजीद के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना। देखो नुक्ते कुव्वत को नुक्ते इंतज़ार इमाम, नुक्ते कुव्वत इंतज़ार का माना क्या, यानी हालात हाजिर से आप खुश नहीं हैं, आप उन हालात को चाहते जो इमाम ज़माना ने बयान किया है, बस हालत हाजिरा समझना पड़ेगा, हालत हाजिरा पर एतराज़ करना पड़ेगा, हालत हाजिरे को तब्दील करना पड़ेगा, और जिस में तब्दील करना चाहते वो भी आपकी समझ में आना पड़ेगा। यानी बाशऊर बाइलम जरी और एहसास जिम्मेदारी करने वाला आदमी बनता है, लेकिन इंतज़ार का क्या माना करते हम, चुपचाप बस वो इंतज़ार करते रहो। देखो हर नुक्ते अगर इंसान नादान हो जाए तो नुकात कुव्वत को किसी कौम के नुक्ते कुव्वत को नुक्ते ज़ाह में तब्दील करेगा दुश्मन, खुद भी करेगा, क्योंकि खुद भी समझता है आसान तफसीर करो सुकून के साथ ज़िंदगी करेगा, ज़िम्मेदाराना और हकीकी तफसीर करो तो ज़िम्मेदारी अंजाम دینا پڑے گا. یہ ان میں سے ایک امامت ہے. امامت ایک نقطہ یہی ہے. دوسرا جو اختلاف کا باعث بن گیا وہ ایک عالم اسلام کے ایک عالم ہے ظاہراً ابن قتیبہ ہے غالباً, وہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, غالباً ابن قتیبہ کہتے ہیں جتنا خون امامت کے راہ میں بہایا گیا ہے کسی اور راستے میں بہایا نہیں گیا. اس لیے کہ ریاست ہے, حکومت ہے. دیکھو دنیا والے کیا چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, دوسری چیزیں چاہتے ہیں, ان میں سے ایک حکومت کو چاہتے ہیں. حکومت ایک ایسی چیز ہے جس کو سارے شیاطین چاہتے ہیں. یعنی مال کے لیے سادہ لوگ بھی لڑتے ہیں, اتنا زیادہ نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن حکومت چاہنے والے سب سے تیز لوگ ہوتے ہیں اور سب سے تیز لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے تمام شیاطین کے مکاریوں کا مرکز حکومت.
بالکل صحیح.
اسی لیے حکومت کے سلسلے میں سارے شیاطین جمع ہوتے ہیں, اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ظاہر حکومت اہل بیت کے پاس ہو تو اتحاد کا ذریعہ ہے,
ہو
دوسرے کے پاس ہو تو اختلاف کا ذریعہ ہے.
بالکل صحیح یہ بات.
دیکھیے ابھی شیطان بزرگ کیا کرتا ہے, اختلاف ڈالتا ہے. اور قدیم زمانے سے یہ مقولہ چلا آ رہا ہے, تفرقہ ڈالو حکومت کرو. ابھی پوری دنیا میں بھی تفرقہ ڈالتا ہے اور پوری دنیا والے اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں, تفرقہ ڈال کر لڑا لڑا کر ممالک کو آپس میں لڑاتا ہے. اور ایک ملک کے اندر بھی مختلف علاقوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا ہے. اس طریقے سے حکومت کرنے کا, بس غلط حکمران آ جائے وہ اختلاف کا باعث, صحیح حکمران آ جائے اس کے پاس ایک علم ہے. امام اگر حکمران بن جائے تو کیا ہے, صحیح علم ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے صحیح جانتا ہے. ایک تقویٰ کی وجہ سے اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے. دو اسی لیے امت میں اختلاف کبھی نہیں ہوگا اور اتحاد وجود میں آئے گا. یعنی اختلاف اور اتحاد کے سب سے بڑا وجہ حکمران ہے. میں نے بعض اوقات مثلا سعودی عرب کے اندر کیوں جنگ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ حکمران نہیں چاہتا. ایران کے اندر کیوں جنگ نہیں ہوتی, دنیا بھر کی کوششوں کے باوجود, دنیا بھر کی حکومتوں کی کوششیں سازشوں کے باوجود کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ حکمران نہیں چاہتا. تو لیکن جہاں پر جنگ ہوتی وہاں پر حکمران چاہتا ہے, حکمران چاہتا اعلی کار ہے باہر والوں کے. تو اسی لیے حکومتیں اتحاد میں بھی سب سے زیادہ مؤثر ہے, اختلاف میں بھی سب سے زیادہ مؤثر ہے. تو امامت اہل بیت اتحاد کا ذریعہ بنے. امام زمانہ جب آئیں گے پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی, پھر اختلاف کی ضرورت, ابھی حکومتیں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟
اور یہاں پہ شاید ہماری ذمہ داری کی طرف بھی جناب سیدہ متوجہ کر رہی ہیں کہ اگر میں آپ کی بات سے نتیجہ حاصل کر پا رہا ہوں کہ اگر مولا کائنات کی جو امامت تھی اس پر لوگ متفق ہو جاتے تو شاید وہ جو ایک تفرقے اور اختلاف کا بیج بویا گیا وہ نہیں پھل پھول پاتا, یا وہ نہیں بویا جا سکتا تھا.
یقیناً ایسا ہے. میں کہتا ہوں نا, خود حکومت کی صفت ایسی ہے کہ وہ غلط. اب مثلا بنو امیہ آ گئے, قبائل عرب کو لڑاتے تھے, لڑا کر اپنی حکومت کو آگے بڑھاتے تھے. حکمران صحیح آ جائے, ایک ایک اس کے پاس علم ہے کس طرح سے قوم کو متحد رکھنا ہے. جب امام معصوم حکمران بنے گا جانتا ہے کس طرح سے قوم کو ترقی دینا ہے, کس طرح سے قوم کو متحد رکھنا ہے, پھر اس میں نہ اقربا پروری نہ نسل پرستی نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اس حکومت میں کیا ہے, سب احساس کریں گے ہم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, سب معنویت کا احساس کریں گے, تو پھر تفرقہ کی کوئی وجہ
سمجھ میں نہیں
نہیں ہے. اسی لیے امام زمانہ جب آخری امام ہے, جب آئیں گے پوری دنیا کی ایک حکومت ہوگی, کہیں جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی حکومت امانن من الفرقہ, ہماری امامت کیا ہے, امان ہے اختلاف سے.
حتیٰ کہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ائمہ کو امامت ظاہری خلافت ملی, جیسے مولا کائنات کے پونے پانچ سال یا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 6 مہینے, تو اس میں بھی فتنہ کر کے اس امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی.
بالکل یہی ہے کہ آپ کے حکومت کو مستقر ہونا ہی نہیں دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ محمد و آل محمد کو قریش نہیں چاہتے تھے، وہ ان پر زبردستی فتح مکہ ہوا، مجبوراً وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر، آپ تمام اشاروں سے دیکھیے، پیغمبر کو بھی نہیں چاہتے، پیغمبر کے والد، پیغمبر کے چچا، دیکھیے پیغمبر کے لیے سب سے زیادہ جنہوں نے قربانی دیا ان کی نسبت میں بنو امیہ کی تاریخ کو دیکھیے، اور پھر علی علیہ السلام کے ساتھ کھل کر دشمنی کرتے تھے، تو در حقیقت پیغمبر سے، دیکھیے پیغمبر کے زمانے میں کیا ہے، اہل بیت، پیغمبر کس کی وصیت کی، اہل بیت کی، قرآن کی، پھر صحابہ تھے، مکہ مدینہ، تو کیا کیا بنو امیہ نے، اہل بیت کا قتل عام کیا کربلا میں، سیدانیوں کو اسیر کیا، مدینہ میں اصحاب کو، تابعین کا قتل عام کیا، مسجد نبوی کے ستونوں تک خون پہنچ گئے، گھوڑے باندھے گئے، اور مکہ کو کیا آگ لگائی، خانہ کعبہ کو آگ لگائی، دیکھیں انتقام لے رہے ہیں۔ ابھی بنو امیہ کے خلاف کوئی نہیں کہتا ہے، اموی سوچ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تاریخ اسلام میں تھوڑا سا انصاف کے ساتھ کوئی دیکھے تو پتہ چلے گا کہ آل محمد، علی ابتدا میں جب اقتدار کی بات ہوئی تو سب مل کر علی کو محروم کی، پیغمبر کی جنازہ بھی دفن کیے بغیر گئے، علی رہے، عباس رہے، پیغمبر کے جنازہ رہا، اور بعد میں 25 سال کے بعد جب آ رہے دوبارہ، قریش نے علی کو حکومت کرنے نہیں دیا، جنگ جمل قریش کے پیدا کردہ، دلیل کیا تھا، ابھی ابھی علی اقتدار پر آئے تھے، کس دلیل کے تحت علی کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، کوئی خلاف ورزی کرے تو پھر بغاوت کے بہانہ ہو، پھر صفین والوں کے پاس کیا جواز تھا، شرعاً قانون کیا ہے، آپ کا آدمی مارا گیا ہو، آپ اپنی دلائل کے ساتھ خلیفہ کے پاس شکایت کرو، ابھی دنیا میں کیا ہے، ہمارا کوئی مارا جائے تو قاضی کے پاس، عدالت میں جاتے شکایت لے کر، علی نے ہی فرمایا تم اپنی شکایت لے کر آ جاؤ، بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہروان والے بھی انہی دو کو پیدا کردہ تھا، انہی کی وجہ سے۔
بہت خوب، اگر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک سوال بھی ہمارے پاس ہے موجود کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بہت سارے احکام کا بنیادی آپ نے اس پہ بات کی کہ فلسفہ بیان کیا ہے، تو اس میں مثلا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بارے میں کہا کہ وہ تکبر سے بچاتی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے، ہر جہاد کے بارے میں کہ وہ اسلام کی عظمت کا سبب ہے، تو اگر آپ مختصراً ہمیں وہ متوجہ کر دیں کچھ نکات پہ جو بہت اہم نکات جناب سیدہ نے اس فلسفے کے عنوان سے بیان،
جناب سیدہ نے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک حکم شریع کے فلسفہ مکمل بیان فرماتی تو شاید پورے خطبہ پر شامل ہو جاتا، آپ نے مسلمانوں کو متوجہ کرنا تھا کہ احکام الہی کا فلسفہ ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اس فلسفہ کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، توجہ کرو، اسی لیے ہر ایک کے ایک فلسفہ بیان فرماتی، مثلا آپ فرماتے ہیں فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان کو خدا نے قرار دیا تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ،
سبحان اللہ،
ایمان کا اصل چیز خدا ہے، لیکن اس کا دوسرا فائدہ، خدا کے بعد دوسرا فائدہ کیا ہے، ایمان اصل کیا ہے، خدا کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک، لیکن ساتھ شرک کو نفی کرنا، کیونکہ شرک کو نفی نہیں کیا تو ایمان نہیں آ سکتا،
پہلے لا الہ ہے پھر الہ، ہاں
کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، مشکل یہی ہے کہ خدا کے ساتھ دوسرے کو مانے پھر ایمان بھی اثر ہوتا ہے، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی،
یہ شرک کی ایک صورت نہیں ہے کہ انسان زبان سے تو خدا کو وحدہ لا شریک کہے لیکن میدان عمل میں دوسروں کو اپنا معبود قرار دے،
حقیقت یہی ہے، کیا ہے آغا، ایک شرک جلی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خدا اللہ کو بھی مانتا ہے، بت کو بھی مانتا ہے، یہ شرک جلی ہے، اور یہ مشرک ہے اس آدمی، اور تمام گناہوں کو، تمام اعمال سیاح انجام دے گا، کیا ہے، اس شرک کے ذریعے، وہ دروازہ ہے کہ سارے ناجائز کام کرنے کے لیے، لیکن دوسرا ایک شرک خفی ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی مشرک ہے، یہ شرک خفی ہے، ظاہراً مسلمان ہے، ظاہراً مسلمان ہے، پاک ہے، لیکن شرک خفی مخفی شرک اس کے اندر ہے, یعنی خدا کے حکم پر اپنے خواہشات کو ترجیح دینا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم. رسول آپ نے نہیں دیکھو اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا. دیکھو اللہ کے مقابل میں خواہشات کو معبود بنانے والا. تو شرک خفی ہم مسلمانوں کی بدبختی کے وجہ ہے. مسلمان ہے, مشرک نہیں ہے. تکفیروں کی طرح قتل کی اجازت نہیں ہے, قتل کی اجازت نہیں ہے, لیکن بدبختی, سقوط, انحطاط, پستی اور عملاً کافر کے ساتھ کوئی فرق نہ رہنے کی وجہ وہی شرک خفی ہے. تو خدا نے ایمان کو قرار دیا تاکہ آپ شرک سے پاک ہو جائے, اعلیٰ درجے کم از کم شرک خفی جلی سے, اور اعلیٰ درجے کی جتنا ہو سکے شرک خفی سے بھی اپنا آپ کو پاک کرو. نفس اماری کی پیروی مت کرو. سب کو غیر خدا سب کو ٹھکراؤ. غیر خدا خدا کے مقابل میں آ جائے تو سب کو ٹھکراؤ. دوسرا آپ فرماتی ہے کہ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. نماز کو خدا نے واجب کیا تاکہ آپ تکبر سے پاک ہو جائے. نماز تو عبادت ہے, ذکر اللہ ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے, لیکن یہاں پر آپ فرماتی ہے کہ آپ تکبر سے پاک ہو جائے. لیڈروں کے سب گناہوں کے سب سے بڑا وجہ تکبر ہے. اپنے کو بڑا سمجھتے, دوسرے کو نہ چھوٹا سمجھتے. تکبر یعنی اپنے بڑائی کا اظہار کرنا. ایک ہوتا ہے عجب, خود پسندی, دوسرا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کبر, تیسرا ہے تکبر, اپنی بڑائی کا اظہار کرنا, دوسرے کو حقیر قرار دینا. عموماً اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا قرار دینے کی وجہ سے یہ فتنہ, فساد, جھگڑے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو نماز میں انسان اپنے پیشانی زمین پر رکھتا ہے خدا کے سامنے. روزانہ کم از کم پانچ نمازیں تو کتنے, 17 بار اپنا پیشانی
34 مرتبہ
زمین پر, 34 مرتبہ اپنے پیشانی زمین پر رکھتا ہے. تو خود بخود ایک ملکہ ہو جاتا ہے تکبر سے دوری کا. تکبر سے دوری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ضعیف انسان بن جائے, نہیں, یہ خدا کے سامنے خاکسار ہوتا ہے. خدا کے سامنے خاکسار ہونے والا عالم کے سامنے بے نیاز ہو جاتا ہے. عالم کے سامنے توازو کرتا ہے, توازو کرتا ہے, وہ بھی خدا کے لیے. تکبر نہیں کرتا, توازو کرتا, وہ بھی خدا کے لیے. لیکن خدا کے سامنے خاکسار ہونے سے اس کے وجود, اس پورا وجود بھر جاتا ہے خدا سے. قلب المؤمن عرش الرحمن, مؤمن کے دل خدا کا عرش ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں والزکات تزکیت للنفس. زکات کو خدا نے واجب کیا تاکہ آپ کے نفس پاک ہو جائے. زکات آپ کی خدمت میں عرض کروں, زکات بھی اسی تزکیہ سے ہے. یعنی زکات صرف مخصوص ہے وہ, کیا نام ہے, 5% یا عشر, کیا نام ہے, ہاں وہی, کیا ہے آغا, 2.5% یا عشر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. وہ ہر وہ چیز جو خدا کے راہ میں نکالتے ہیں وہ زکات.
یعنی خمس بھی زکات.
ہاں, قرآن مجید میں جو زکات کے لیے آیت ہے, صدقات کا نام دیا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل والمؤلفۃ قلوبهم. تو زکات یعنی پاک کرنا. جو بھی مال خدا کے راہ میں دیں گے آپ کو کیا کرتا ہے, پاک کرتا ہے. کس سے؟ حب مال سے. آپ کے نفس, یعنی دو معنی اس کے, ایک پاک کرنا حب مال سے, کنجوسی سے, خود خواہی سے, اور دوسرے یہ ہے کہ ترقی دیتا ہے. زکات کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ترقی دینا, رشد پیدا کرنا. جیسے نباتات میں دیکھیں, درخت میں دیکھیں, پودا آپ لگاتے ہیں دو کام کرتے ہیں, ایک اس کو زہریلے مواد سے پاک رکھتے ہیں, دوسرا اس میں کھاد ڈالتے, پانی ڈالتے ہیں تاکہ رشد کرے. یہی ہے زکات کی وجہ سے آپ کی انسانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, عبودیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, بندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور شیطانوں سے اور نفس امارہ سے پاک ہو جاتا ہے. والزکات تنزیہا لکم عن والزکات تزکیہ للنفس. نفس پاک ہو جاتا ہے, نفس ترقی کر جاتا ہے. عرض کے تمام مال جو خدا کے راہ میں نکالتے سب پر زکات صدق آتا ہے. یہ جو ابھی زکات ہے یہ اصطلاح ہے متشرعہ, یعنی بعد میں مسلمانوں کی اصطلاح میں جو عشر ہے یا نصف عشر ہے یا کیا نام ہے ڈھائی فیصد ہے وغیرہ کو زکات کہتے ہیں. یہ اصطلاح دیکھو, کچھ اصطلاح عربی زبان میں لفظ کا معنی ہوتا ہے, استعمال ہوتے ہوتے کچھ مسلمان شریعت نے اسی عربی زبان کے مطابق استعمال کیا. عربی زبان میں لفظ کا جو معنی ہو اسی معنی میں استعمال کیا, بعد میں مسلمانوں کے درمیان استعمال ہوتا ہوتا
وہ ایک اصطلاح بن
جاتا, اصطلاح بن جاتا ہے. وہ الگ ہے, زکات جو ابھی معنی ہوا وہ الگ اصطلاح ہے. اور اس کے بعد فرماتے کیا, وہ نمان فی الرزق, نفس بھی پاک ہوتا ہے, آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ خمس دیں گے, زکات دیں گے تو خدا آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے, اضافہ کا باعث بنتا ہے. وہ صیام تثبیت للاخلاص, روزہ کی وجہ سے آپ کے اخلاص مضبوط ہو جاتا ہے. روزہ میں دیکھیے صبح کے اذان سے مغرب کے اذان تک کچھ کھانے پینے سے تمام مفطرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, یعنی ہمیشہ آپ کو احساس ہے کہ میں خدا کی نگاہوں کے سامنے ہوں. یہ کسی اور وقت ایسا نہیں ہے جس میں یہ موقع ملے کہ آپ ہمیشہ احساس کریں
خدا کے.
اسی لیے بھولے سے آپ پانی نہیں پیتے, بھولے سے کھانا نہیں کھاتے. خدا کے حضور کے احساس ہے, خدا کے محضر میں ہونے کا احساس ہے کہ خدا کے نگاہوں کے سامنے میں ہوں. اور چھپ کر بھی کھانا کھا سکتے, پانی پی سکتے, لیکن نہیں کرتا ہے. اسی لیے اخلاص کے بہترین ذریعے. اور رات کو بھی کیا ہے, ایسا پروگرام شرعی نمازیں, 20 رمضان تک 20 رکعت نمازیں, 2 رکعتوں کے علاوہ 20 رکعت نمازیں, 20 سے 30 تک 30 رکعت کی نمازیں, 1000 رکعت نمازیں ہیں. قرآن بہار قرآن ہے, دروس معرفت دینی ہے, توبہ کا مہینہ ہے, اتنا انتظام ہوا ہے خدمت خلق کا, افطار دینے کا, کہ گناہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھا ہے. اس لیے شیطان بھی بند ہے, جنت بھی جہنم بھی بند ہے. بل ابھی تو تفصیل زیادہ ہو جائے گا.
ہاں, ایک سوال ہمارے پاس ابھی ریسیو ہوا ہے. یہ سوال کرتے ہیں سید شہریار تقی, فرماتے ہیں کہ امام خمینی نے ایک دفعہ اپنی ایک گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے لیے قیام نہیں کیا وہ غلط کہتے ہیں. حکومت کا حق صرف امام حسین علیہ السلام کا تھا, اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے. یہ میرا خیال آپ کا جو پہلا والا جواب امامت کا تھا شاید وہیں سے انہوں نے یہ سوال.
ظاہر ہے مولا جب ولید نے بلایا دربار میں, دربار میں بلایا تو مولا نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں بیعت کیا کرو گے, صبح تک مجھے موقع دے دے, مہلت دے, ہم صبح بات کریں گے اس پر. تو مروان نے, ولید نے مان لیا, تو مروان نے کہا نہیں, حسین کو یہاں سے جانے نہیں دینا. حسین نکل گئے تو پھر
ہاتھ نہیں آئیں گے,
پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو وہاں پر امام نے فرمایا, بہت سخت زبان میں بات کی مروان کے ساتھ, یبن الزرقاء, یعنی اس کی نسل کی یاد آوری کی, دشمنان آل محمد عام طور پر تمام شیعہ سنی روایت کے مطابق نسل کے لحاظ سے مشکل لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا,
یعنی کہ اس کی ماں کے نام سے اسے مخاطب کیا نا.
ہاں وہی کہ اس کی ماں کی جو شناخت تھی اس کے حوالے سے. لیکن بہرحال فرمایا کہ تم مجھے ڈراتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا, ولید سے کہا, ایوہ الامیر ان اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت النبوت تھے, معدن رسالت ہے, رحمتوں کا آغاز ہم سے ہوا ہے, رحمتوں کا اختتام بھی انجام بھی ہمارے خاندان پر ہوگا. یزید رجل فاسق معلن بالفسق, رجل فاجر معلن بالفسق, ومثل ما لا يبايعو مثله, یزید فاسق, فاسق کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت, صاحب فضیلت صاحب رزیلت کی بیعت کر فضیلت نہ رہی, تو حق باطل کے سامنے جھک جائے پھر حق حق نہیں رہے گا. تو اس کے بعد فرمایا, وہ تصبح نصب ہو تصبحون, صبح ہونے دے, فلننظر اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ, ہم کل دیکھتے ہیں خلافت کے شائستہ کون ہے, خلافت کے شائستہ کون ہے, کل دیکھتے ہیں. یعنی خلافت کے شائستہ میں ہوں, یزید نہیں ہے. اور اس قسم کا فرمائشات مختلف مقامات پر فرمایا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد کیا ہے, علی مرتضیٰ, پھر امام حسن, پھر امام حسین, اور 12 امام خلافت کے حقدار ہے، امام ہے، امام کے مختلف پہلو ہے، یعنی کل معارف دینی میں بھی وہ ہمارے رہبر ہے، اور کردار میں بھی وہ ہمارے رہبر ہے، اور حکومت میں بھی وہ ہمارے رہبر ہے. جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے اہل بیت کے علم کا دعویٰ نہیں کہ اہل بیت کے علم ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی اہل بیت کے کردار کو اپنا کردار قرار، کہا کہ حکومت ہماری ہے. یہاں پر بھی اہل بیت کہتے تھے تم حکومت کا لائق نہیں ہو. ہمارے نکاح حکومت کی طرف عیاشی کی نہیں، عیاشی نہیں، حکومت الناس علی دین ملوکم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، تو لوگوں کی تربیت کرنا اسلام کا ہدف ہے. جب لوگوں کی تربیت کرنا اسلام کا ہدف ہے تو حکمران بھی پاکیزہ ہونا پڑے گا. حکمران پاکیزہ نہ ہو تو لوگوں کی تربیت ممکن نہیں. امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ یزید کے زمانے میں گانے رہبر معظم فرماتے تھے کہ حوالہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، ایک کنیز، کنیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، انسان جیسے برتاؤ نہیں کرتے تھے، رو رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ فلان گانے والا مکے میں، اور کنیز مدینہ میں تھی، مکے میں فلان گانے والا مر گیا، میں اس پر رو رہی ہوں. تو اس نے کہا چلو اور ایک آدمی ہے، اس کا نام بتائے، وہ بھی زبردست گانا گانے والا ہے. تو خوش ہو گئی. اس حد تک سکوت ہو گیا تھا پیغمبر کے وفات کے کتنے سال بعد؟ 50 سال کے بعد. یہ کس کی وجہ سے؟ یزید جیسا حاکموں کی وجہ سے. الناس علی دینی ملوکی، ہم لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے.
خوب، اچھا اگر ایک آخری سوال یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے، ظاہراً تو آپ نے اس میں بہت سارے فلسفے بیان کیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ آیا صرف ان لوگوں کے سے خطاب ہے جو وہاں موجود تھے، یا یہ کسی طرح سے ہمارے لیے بھی ایک خطبہ ہے، ہم بھی اس کے مخاطب قرار پائیں گے؟
ظاہر ہے ایک یہ ہے کہ اسلام تا روز قیامت، اسلام تا روز قیامت، ائمہ اطہار جناب سیدہ رہبران اسلام ہے، حجت خدا ہے تا روز قیامت. پس تا روز قیامت آنے والے سب کے لیے فرمایا ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہ تو قرآن بھی اسی زمانے کے شان نزول اسی کے ساتھ مخصوص ہے، پھر بعد کے لیے نہیں ہے، جبکہ قرآن و سنت دونوں کہتے تا روز قیامت ہے. جناب سیدہ نے بھی تاروز قیامت آنے والوں کے لیے فرمایا، اس لیے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، دین کے اسوہ حسنہ. جب تک دین ہے وہ نمونہ عمل ہے، ان کی فرمائشات پر توجہ دینا پڑے گا، وہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. جب تک انسان انسان ہے تب تک وہ انسانوں کے ساتھ مخاطب ہے، انسان کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. دیکھیں انسان کی ضرورتیں دو قسم کے ہیں، یا ایسی ضرورتیں ہیں جو بدلتی نہیں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں جو بدلتی ہیں. مثلاً فرض کرے کھانا کھانے کی ضرورت، یہ بدلتی نہیں ہے، لیکن کھانے کی کیفیت بدل سکتی ہے. اور کپڑا کی ضرورت باقی ہے، لیکن کپڑے کی شکل و شمائل بدل سکتے ہیں. چراغ ہمیشہ کی ضرورت ہے، لیکن چراغ کی شکلیں بدل سکتی ہیں. تعلیم کی ضرورت، علم کی ضرورت ہمیشہ ہے، لیکن تعلیم دینے کا انداز بدل سکتے ہیں. تو یعنی ائمہ اسوہ ہے کس میں؟ ان انسانوں کی، ان ضرورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو انسانیت کی ابدی ضرورت ہے. والے یہ نہیں دیکھیں گے مولا امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ابھی ہمیں گاڑی چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہونا. وہ سواری وقت کے ساتھ بدلنے والی چیز ہے،
روش
اصول میں تبدیل نہیں ہونا ہے، اصول میں تبدیل نہیں ہونا ہے، باقی زمانے کی وجہ سے جو باتیں ہوتی ہے اس میں تبدیلی.
آپ نے سواری کی بہت اچھی مثال دی کہ سواری دو مقامات کے درمیان فاصلے کا وقت کم کرنے والی چیز ہے. اب اگر وہ اس زمانے میں گھوڑا تھا اور آج مثلا ہوائی جہاز ہے، تو اصل چیز تو وہ
سفر ضرورت ہے. سفر کی کیفیت کیا ہے؟ مختلف زمانوں میں مختلف وسائل کے ساتھ بدل سکتا ہے.
بالکل صحیح.
تو اسی لیے اہل بیت کی سیرت سنت سے اصولوں کے لیے چراغ رہنمائی حاصل کرنا ہے، لیکن زمانے میں بدلنے والے حالات کے لیے مکانات دیکھیں. اس زمانے میں عام مٹی سے مکان بنتے تھے، لیکن ابھی ہم سیمنٹ سے لوہا سے وغیرہ سے مکان تیار کرتے ہیں. تو یہ ایسی حقیقت ہے. کہ یہ دیکھنا ہے کہ ان سے کیا لینا ہے، دین سے کیا لینا ہے، ابدی ضرورتیں، اصول زندگی ان سے لینا ہے، لیکن زندگی کے بدلنے والی چیزیں کیا ہے، انہوں نے اس کی اجازت دی کہ زمانے کی تبدیلیوں سے آپ استفادہ کرو، بلکہ دنیا میں تبدیلیوں میں آپ راہبر بنو. ابھی دنیا میں ہمیں نہ صرف دینی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے راہبری دنیا کرنا پڑے گا، ہم مسلمان ہیں، شیعہ اہل بیت، ثقافتی لحاظ سے بھی دنیا کی راہبری ہمارے ہاتھ میں آنا پڑے گا، بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی دنیا کے راہبری. امام جب آئیں گے پوری دنیا پر حکومت کریں گے، سائنس کے دور ہے تو سائنس کے ذریعے حکومت کریں گے، تو اس لحاظ سے شیعیان تیار ہونے کی ضرورت ہے ان تمام میدانوں میں دنیا کی راہبری کر سکے.
بہت خوب. اچھا، دو سوالات آئے ہیں، یہ ذیشان حیدر صاحب نے بھیجے ہیں اور موضوع سے بہت زیادہ مربوط نہیں ہے، لیکن چونکہ سوال ہے اور ایک حد تک انڈائریکٹلی اس کا رابطہ بھی شاید بن سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دنیا میں ورچوئل ٹیکنالوجی جیسا کہ میٹاورس کے دجال کا سسٹم ہے. امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے بارے میں ذرا سا بتائیے، آج کے جوان کو کیا کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کر دیجئے. یعنی کہ کہنا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں ظاہر جو ایک ٹیکنالوجی ہے وہ بقول ان کے ایک طرح کا دجال ہے، اب جو امام مہدی کا منتظر جوان ہے اسے اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے. ایک سوال. دوسرا سوال بھی انہوں نے یہی بھیجا ہے کہ اس سوال کو لازمی شامل کریں.
ہاں جی، تو ظاہر ٹیکنالوجی تو دجال نہیں، دجال نقصان پہنچانے والا مکر و فریب، وہ آدمی جو مکر و فریب کر کے نقصان پہنچانے والا ہے. دجل عربی میں مکار، مکاری، ہیلہ گری وغیرہ کو کہتے. احادیث میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد قیامت تک 30 دجال ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح سے ہر زمانے میں دجال ہوتا ہے، یہ بھی حدیث. بس ہر زمانے میں جو مکار غلط لوگ ہوتے ہیں وہ دجال ہے اس زمانے کے. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ اس قسم کے لوگ ظاہر ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی بالکل دجال نہیں ہے، آپ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا پڑے گا، بہتر سے بہتر آپ خود بنانے کی کوشش کرنا ہے. یہ یعنی جتنی اچھی چیزیں ہیں اس عالم میں، چاہے انسان کی دنیا کے فائدے میں ہو یا آخرت کے فائدے میں ہو، یہ الہی ہے، خدا کی طرف سے. انسان کے ذہن کا خالق بھی خدا ہے. ایڈیسن اگر یہ مثلا بجلی بنا سکا ہے، خدا کی مدد سے بنا، یعنی خدا نے اس کو ایسی ذہنیت دی ہے کہ بنا سکا ہے. اسی لیے ٹیکنالوجی میں یہی عرض کر رہا تھا، ہمیں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب عالم اسلام یہی تھوڑا سا نیما اسلام جو نافذ ہوتا تھا قدیم زمانے میں، اس وقت سب سے پہلے گھڑی بنایا گیا، ظاہراً ہارون کے زمانے میں تھا، کس کے زمانے میں تھا، اس کے آس پاس جب گھڑی بنائی گئی اور ہدیہ بھیجا وہاں روم میں، یورپ، تو روم والوں نے دیکھ لیا، ان کو ظاہر ہے جس نے پہنچایا اس کو بھی سمجھایا تھا کیا چیز ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، جادو حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب واپس کریں گے تو ہارون رشید ناراض ہو جائے گا، وہ بھی مشکل ہے. اس لیے اس کو انہوں نے اپنے خزانے میں بند کر دیا، کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا. تو یہ جادو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، حقیقت کو حاصل کرنا. بلکہ جادو بھی کیا ہے، اگر جادو کو توڑنے کی ضرورت ہو تو جادو سیکھنا بھی کیا ہے،
واجب ہے. خوب، یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اگر ہماری زبان ہے، ہم چاہیں تو اس سے تلاوت قرآن کریں، ذکر محمد و آل محمد کریں، یا خدا نخواستہ اس سے مغیبت اور کچھ ایسے کام کریں، اسی طرح ٹیکنالوجی بھی
بالکل چاقو کی طرح، چاقو سے صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اسی طرح سے ٹیکنالوجی سے ہے. اسی اگر آپ اس کے خالق بنیں گے، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، وہ آپ کے ساتھ دیں گے. ابھی انہوں نے پہل کیا ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ سب غلط ہے.
وہ مقصد، ہاں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے صحیح اہداف کے لیے یوز کریں، چلے جائے کہ ہم
بالکل.
अगर कुछ एक सवाल हमारे पास, वक्त बहुत गुजर चुका है तकरीबन, लेकिन मसला ये है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि सवालात शामिल किए जाएं। शहरयार शिराजी साहब सवाल करते हैं कि मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने मलाइका को क्यों खल्क किया है, जबकि मलाइका को जिन जिन कामों के लिए मुकर्रर किया है वो काम अल्लाह खुद भी कर सकता था। अगर कोई मेरे सवाल में कमी है तो माजरत ख्वाह, मेरे ख्याल मौजू से मरबूत नहीं है लेकिन बहुत इख्तसार के साथ।
बहरहाल खुदा के कामों में दखालत न दे तो ज़्यादा बेहतर है। इस लेकिन खुदा फयाज है, जवाद है, करीम है। तो एक फयाज, एक जवाद, एक करीम, एक सखी आदमी दूसरों को खाना खिलाता है तो क्या है, आप नहीं पूछेंगे क्यों खाना खिलाते को? भाई मेरे पास कंजूस आदमी तो सोचेगा क्यों गलत काम कर रहा है, लेकिन एक सखी आदमी ये सवाल नहीं करेगा। छोटा बच्चा जो दुनिया में आता है उसको माँ भी दूध पिलाती है, खिदमत करती है, ताया भी दूध पिलाती है और खिदमत करती है। ताया से पूछे तो वो क्या कहेगी? पैसे के लिए मैं काम कर रही हूँ। माँ से पूछे तो क्या कहेगी? मामता है। खुदा भी मामता, माँ की सिफत है, जवाद और करीम होना खुदा की सिफत है। फिर खुदा फरमाते खुलिक तुम लिर्रहमा, मैंने तुम्हें खलक किया रहमत के लिए, रहमत
अगर शायद इस
दे।
सवाल का जो बैकग्राउंड है वो जो हम दीगर बाज़ मज़ाहिब में जैसे कि हिंदू मत में वो तफवीज़ का अकीदा रखते हैं ना कि खुदा ने मलाइका को जिम्मेदारियां
नहीं,
तफवीज़
ये
कर दी,
खुदा ने मलाइका को क्यों खलक किया कहता है
नहीं कह रहे वो काम तो खुद भी कर
आलम
सकता।
के।
नहीं, सवाल का
हाँ
अगला
हाँ
हिस्सा ये है कि वो काम खुद भी कर सकता
बल खुदा मोहताज नहीं है यकीनन, लेकिन अब अल्लाह अन युजरी अल उमूर इल्ला बि अस्बाब। इमाम जाफर सादात फरमाते हैं खुदा की सुन्नत ये है, सुन्नत इलाही ये है कि तमाम उमूर को उन्हीं के अस्बाब के जरिए
इजरा करें।
अंजाम देता है। फर्ज कीजिए अभी आपको खुदा सैर भी कर सकता है ऐसे ही, लेकिन खाने के बगैर सैर नहीं करता। सैराब कर सकता है ऐसे ही,
नहीं,
खाने
पानी
के
के
बगैर
बगैर
से पानी के बगैर सैराब नहीं करता। खुदा ने हर चीज़ के लिए, एक बीमार हो गए तो दवाई के बगैर ठीक नहीं होता। वहाँ पर अंबिया बन इसराइल के दौर में था, एक आदमी बीमार था तो आ करता था, तो वही हुई उस नबी पर जाकर उससे कह दो जब तक फलान हकीम के पास जाकर अपना मुदावा नहीं कराते तब तक मैं शफा हो गई।
नहीं
इस ये आलम निज़ाम अस्बाबो
है।
मुसब्बबात है, इसीलिए आप अपने हर मसले के हल के लिए उसके सबब की तलाश करें, दुआ भी करें लेकिन साथ सबब की तलाश करें। इस तरीके से इंसानी मुआशरा तरक्की करेगा। और इस आलम के मसा सबब मौत आखिरी असबाब वल मुदब्बिरात अमरा, आलम के तदबीर करने वाले फरिश्ते हैं। तो मौत के तदबीर करने वाला कौन है? चलाने वाला मलकुल मौत है। या तो वफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। और मसलन जिब्राइल है इल्म की तदबीर करने वाला, इसराफील है मसलन मौत के आखिरी वक्त कयामत के इंतज़ाम का, यानी कि निज़ाम है उस निज़ाम के आला मसूलीन, आला क्या नाम है, जिम्मेदार लोग वही आलम फरिश्तेगान है। ये निज़ाम इलाही है।
मोहम्मद
और सबसे आला वास्ते फैज़ क्या है? मोहम्मद व आले
अली
मोहम्मद है कि फरमाया क्या, सब्बहना व सब्बहतिल मलाइका, हमने तस्बीह कही तो मलाइका ने हमसे सीख कर तस्बीह
सुभान
कही।
अल्लाह। अब फिर सवाल एक और आया है, ये तसव्वुर जाफरी साहब सवाल, एक और सवाल आ गया निसार अब्बास साहब का, जल्दी जल्दी हम चाहेंगे। तसव्वुर जाफरी साहब फारसी इबारत लिखते हैं, अखुन हाइये बद नजादे तागुतियान, इसको वाजे फरमाएं। और क्या आज के दौर में जो लोग फिरकावारियत की आग को हवा दे रहे हैं वो इसके मिज़दाक बन सकते हैं?
आखुंदाए बद
आखुंदाए बदतराज तागुतियान।
बल आखुंदाए बद तराज तो यानी बुरे आखुंद बुरे मौलाने वही तागूत की तरह है, तागूत वालों की तरह है, तागूत हुक्मरानों की तरह है। यानी तागूत क्या है? खुदा के मुकाबिल में नाफरमानी करने वाले ताकतों। तो उनमें कोई फर्क नहीं, मेयार ये है कि खुदा के इताअत करे या खुदा के सामने नाफरमानी करे। तो उसमें कोई भी आखुन गैर आखुन का मसला नहीं है, जो भी
आखुन
खुदा के
देने के
नाफर
आलिम दीन
हाँ जो भी खुदा के नाफरमानी करता है वो
कोई नहीं,
तागूत है। और अलबत्त उलमा के साथ ज़्यादा शिद्दत है, इसमें शक नहीं है कि एक आलिम के क्या है गुनाह माफ़ होने से पहले 70 जाहिल का गुनाह माफ़ हो सकता है, ये अहादीस में है। عالم کے بدبو سے، گناہگار عالم کے بدبو سے اہل جہنم کو تکلیف ہوگی. امام خمینی یہی فرماتے تھے کہ ظاہر ہے عالم کے مثبت اثرات بھی ہے اگر اچھا عالم ہو. لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرے. دیکھو لوگ اچھے عالم کے لیے کیا کہا، نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، معصوم نے فرمایا عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ کچھ سونے کی تو ضرورت ہے نا، اس کے بغیر صحیح کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ خود خدا میں، کتنے خدا دنیا میں نکلے ہیں، آپ کو تمیز کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، صحیح حقیقی خدا کون ہے
اور باطل خدا،
باطل من گھڑت خدا کون. نبی کتنے، نبی جعلی اور اصلی، نبی امام اصلی اور جعلی، مجتہد اصلی اور جعلی، بلکہ سونا اصلی اور جعلی. ابھی کتنے مالکان ہیں، بیچتے ہیں زمین کو، پلاٹ کو،
اور فائلیں اصلی اور جعلی.
تو ان کو تمیز دینے کی صلاحیت آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسلام نے کہا منافقین، یہی ہے کہ ہر دین میں کچھ منافق ہوتے ہیں، وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں. تو یہ سلیقہ، یہ عقل، یہ بصیرت انسان کے پاس ہونا چاہیے. صرف علماء نہیں، علماء مؤثر ہے، اسی لیے تاکید زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کے دین خراب کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ خطرہ ہر گروہ میں ہے.
خوب، ایک سوال اور آئے، نثار عباس صاحب کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود منظم ہو کر ہر فیلڈ، جیسا کہ سائنس اور غیر سائنس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، یعنی کہ ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں، بنا کر ایگزیکیوٹ نہیں کر پا سکتے، کہاں کمی ہے؟ بہت لمبا سوال ہے،
سب سے
خیال اس کی تھوڑی سی
بڑا مسئلہ
ہے، اور یہ پھر ہم
اگلے سب سے بڑا مسئلہ حکمران ہے. عالم اسلام کے حکمران غلام ہے، مغرب کے استعمار کے غلام ہے، اسی لیے کبھی عالم اسلام کے ترقی کی راہ میں کام نہیں کریں گے اور نہیں کرتے. سب سے امام خمینی سب سے زیادہ تاکید کرتے تھے ایک اتحاد اسلامی پر، دوسرے حکمران صحیح ہونے پر، غلام نہ ہو مغرب پہ. سید جمال الدین افغانی کہتے عالم اسلام کی درد یہ ہے، استعمار خارجی اور استبداد داخلی. داخلی استبداد یہی جو ظالم حکمران ہے، یہ دو عالم اسلام کی درد ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں عالم اسلام کو نقصان کون پہنچا رہا ہے.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. ناظرین کرام، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور ایک مرتبہ پھر جاتے جاتے میں بی بی دو عالم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد دوں گا، اور خواہش ظاہر کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب سیدہ کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی ذات اقدس کو اپنے لیے اسوہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے عالم سے گفتگو میں کچھ نئے سوالات اور نئے موضوعات کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.